نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ایک دفعہ پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے گا. محمد اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب الصدق کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی حبیب علی الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے ایک دفعہ پھر ہمیں اپنے مقتداؤں اور اپنے آقاؤں کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع فرمایا، اور وہ عظیم ہستیاں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اصحاب کے اندر ایک بہت ہی بنیادی حیثیت کے متحمل ہیں، جنہوں نے امانت و صداقت کی ایسی نئی تاریخ رقم کی، استقامت کی اور فدائیت کی ایسی ولولہانہ تحریک کو تاریخ انسانیت کے سامنے پیش کیا کہ پوری تاریخ اس کی نظیر اور تمثیل بیان کرنے سے عاجز رہی. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے صرف میدان جہاد ہی کے اندر رہ کر ایک بہت بڑی کامیابی کی مہم کو سر ہی نہیں کیا، بلکہ روحانیت کی دنیا کے اندر اہل اللہ فرماتے ہیں یہ اس دنیا کے انقلابات کے اندر بھی اللہ کی عطا سے ایک بہت بڑا اثر رکھتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا، جو قرآن کریم کی آیت ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اس کارخانہ قدرت کو تخلیق دی، اور اس کارخانہ قدرت کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے نظم و نسق اور اس کے چلانے کے لیے اپنے اذن سے اللہ رب العالمین نے مختلف شعبہ جات پر فرشتوں کو مامور فرمایا. کوئی فرشتے ہوا لانے کے لیے ہیں، کوئی بادل کو لانے کے لیے ہیں، کچھ بارش برسانے کے لیے ہیں، کچھ سبزہ اگانے کے لیے، کچھ اس میں رس پیدا کرنے کے لیے، کچھ موت پر مامور ہے. الغرض فالمدبرات امرا، سورہ نازعات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ فرشتے کائنات کی تدبیر کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے اذن سے اس کارخانہ قدرت کو چلا رہے ہیں، اس کی دی ہوئی طاقت سے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے معیار ہے، وہ اللہ رب العالمین نے انہیں مرحمت فرمایا ہے، اس کے تحت یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. خیر کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ فرشتے مامور ہیں، اور ان کے ساتھ فرشتوں کی پوری جماعت ہے. جس طرح کہ خود قرآن نے کہا کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اللہ فرماتا ہے کہ تم پر ہم نے موت کے فرشتے کو رکھا ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، اور وہ ہماری جانب سے الذی وکل بکم، وہ ہماری جانب سے تمہاری طرف آنے والا ایک گویا کہ موکل ہے، ہماری جانب سے کام کرنے والا گویا کہ تمہاری طرف ایک ذمہ دار ہے. تو اس آیت کریمہ نے اس منصب کو کھول دیا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہوں یا حضرت جبرائیل کی ہوں یا حضرت اسرافیل کی ہوں یا حضرت میکائل کی ہوں، یہ تو اولین پیغام پانے والے وہ فرشتے ہیں جن کو رسل کہا گیا ہے، اور ان کی معاونت کے لیے، اس کام کو چلانے کے لیے، اس کام کو پھیلانے کے لیے ایک ایک فرشتہ، حضرت جبرائیل ہوں یا حضرت اسرائیل ہوں یا حضرت میکائل ہوں یا حضرت اسرافیل ہوں، ان کے تحت بے شمار گویا کہ فرشتوں کی تعداد موجود ہے جو ان کے ساتھ اس مہم پر جاتی ہے. اصحاب بدر کو اللہ رب العالمین نے اس روحانیت کے عالم کے اندر وہ مقام عطا فرمایا کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی اس مہم میں پہلی صف میں جو روح موجود ہے وہ اصحاب بدر کی ہے، جو اس تدبیر کائنات کے اندر ایک اثر رکھتی ہے. یہ موضوع دوسری طرف جائے گا لیکن میں اشارتاً اس بات کو یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے، کیونکہ ہر سال ہم الحمدللہ واقعہ بدر کو ذکر کرتے ہیں مختلف گوشوں سے، آج بھی کوشش کی ہے کہ اس میں چند ضروری باتیں ہی شامل کی جائیں. تفصیلی واقعات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو گزشتہ سال میں ہماری درس بخاری کے تحت جو بدر کی تقریریں ہیں وہ سیڈیز میں موجود ہیں، اس میں ہم نے تفصیلی بحث اس موضوع کے حوالے سے کی ہے. اور اس پر اگر کسی کے ذہن میں کوئی اعتراض کھڑا ہو سکتا ہے تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے شافی اور کافی جوابات بھی وہاں پر دیے ہیں، اور قرآن و سنت سے اور اقوال صوفیہ سے اس بات کو ثابت کیا ہے اصحاب بدر کے حوالے سے، اور بے شمار اس میں ظاہر ہونے والے گوشے اس میں گویا کہ ہم نے پیش کیے ہیں. جو حضرات شعبہ جہاد سے اولیاء کاملین کی محبت سے شغف رکھتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ جمع کیا وہ مواد ہم نے وہاں پر رکھ دیا ہے، اس کو انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے تو بے شمار ثمرات وہاں سے نصیب ہوں گے. تو یہ اصحاب بدر کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ عالم روحانیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو یہ ملکہ، یہ مقام اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ یہ ان فرشتوں کے ساتھ ان کی مہم کے اندر سر فہرست ہیں. سب سے پہلی گویا کہ جماعت کے اندر اصحاب بدر گویا کہ شامل ہیں، اور صحابہ کی ترتیب کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں اصحاب بدر کا نام بنیادی طور پر آتا ہے، یعنی خلفائے راشدین کے بعد، خلفائے راشدین المہدیین کے بعد جس جماعت کا نام سب سے پہلے آتا ہے وہ اصحاب بدر ہیں. اصحاب بدر ہیں جو بدر کی جنگ کے اندر گویا کہ شامل ہوئے ہیں. میں انشاءاللہ اس کے نشوب و فراز کی طرف آتا ہوں، لیکن میں یہاں پر ایک دعویٰ اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی جہاد اور اسلامی قتال جو ہے وہ فساد نہیں ہے بلکہ تمام عالم کے اندر امن کا ضامن ہے، تمام عالم دنیا کے اندر امن و سکون کا ضامن ہے. جس قتال کی اسلام نے دعوت دی ہے، جس جہاد کی اسلام نے دعوت دی ہے، وہ بربریت، ظلم و طغیانی، فرعون اور رعونت سے بالکل یکسر پاک ہے، وہ سراسر گویا کہ امن کا پیغام ہے. یہ جہاد جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ شروع زمین پر ناپاک وجود تھا غلام مرزا احمد قادیانی ملعون کا، لعنت اللہ علیہ وعلی الحواریین، اس کے معاویرین، اس کے حوارین پر خدا کی لعنت ہو کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سب سے پہلی بات اس نے یہ کی کہ جہاد منسوخ ہو چکا ہے، جہاد ختم ہو چکا ہے، قتال ختم ہو چکا ہے. لیکن شریعت محمدی اس بات کے اصول کو بیان کرتی ہے کہ جب تک قیامت کا سور نہیں پھونکا جائے گا اور وہ آواز نہیں لگائی جائے گی جہاد جاری رہے گا، جہاد منسوخ نہیں ہوگا. اور جو جہاد کو منسوخ مانے وہ کافر ہے، جو جہاد کو منسوخ مانے وہ مرتد ہے. لیکن وہ جہاد کیا ہے جس کی ہم فکر لے کر بیٹھے ہیں؟ وہ آیا کہ جسم پر بم باندھ کر مسلمانوں کے علاقے کے اندر اپنے آپ کو بلاسٹ اڑا دینا، کیا یہ جہاد ہے؟ یا ہم جس چیز کو جہاد سمجھ رہے ہیں وہ کیا صورت بنتی ہے؟ تو آئیے پہلے اسلامی جہاد کے ایک مختصر سا خاکہ، کیونکہ وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے، تو بدر کے واقعے کو اس کے ساتھ میں ملا کر چند باتیں ہی آپ کے ذہنوں میں شعور کے حوالے سے گویا کہ دینا چاہ رہا ہوں اور اس کو گویا کہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہاں پر ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں جہاد کے حوالے سے. کچھ دن پہلے میڈیا پر جاوید غامدی نے اس نظریے کو پیش کیا تھا جہاد کے حوالے سے کہ جناب جہاد جو ہے کہ وہ ضروری ہی ہے ایک صورت کے اعتبار سے کہ حکومت ہی کرے گی. اگر حکومت ہی پٹھوؤں کی ہو جائے تو کیا مسلمانوں کے ظلم و ستم کو برداشت کیا جائے گا یا ان حقائق کو گویا کہ فراموش کر دیا جائے گا؟ تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی سے اس بات کو رکھا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو چکی ہے،
مدینہ ماری کے وجود میں آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام جتہ جتہ ایک جگہ پر ہو کر جہاد کی اس مہم کو جاری رکھتے ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انفرادی جہاد کی مہم پر گویا کہ زجر نہیں فرمایا بلکہ سکوت اختیار فرمایا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی منصب پر خاموش ہو جانا یہ بھی شریعت متعارہ ہے. آپ کا کیونکہ حدیث کی تین قسمیں بنتی ہے، قولی، فعلی، تقریری. حضور نے جو کیا وہ بھی شریعت، حضور نے جو بولا وہ بھی شریعت. حضور کے سامنے کوئی کام ہوا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی وہ بھی شریعت، اور اس کو حدیث کی دنیا میں حدیث تقریری کہا جاتا ہے. یعنی حضور نے اس عمل کا تقرر رکھا ہے، یعنی جو حضور کے سامنے بات ہوئی سرکار نے نہ اس کو ہاں کہا نہ منع کیا. اگر سرکار کے سامنے وہ کام ہوتا رہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلال اور جمال کے کامل مظہر ہے. سرکار کے سامنے اگر کوئی کام ہوا سرے سے حضور نے اس کی ممانعت نہیں بیان فرمائی تو وہ بھی شریعت اور حدیث کا درجہ رکھتی ہے. لیکن حضرات گرامی یہ کئی گوشے ہیں جس کو ہمیں گویا کہ ہر زاویے سے دیکھنا ہوگا، اور میں اس پر صرف اصطلاح اور ٹرمس اور اصطلاحات بھی آپ کی خدمت میں قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں آپ کو آزاد چھوڑ دینا چاہتا ہوں کہ اس صورت حال کے اندر مسلمان کیا کرے اور اس کی صورت حال کیا بنے. تو اب لیکن جو ہو رہا ہے ایک حوالے کے علاقے سے، ہم نہ سب کو جہاد کہہ سکتے ہیں اور نہ سب کو فساد کہہ سکتے ہیں. یہ بھی ایک گویا کہ اعتدالی موضوع انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نہ ہم سرے سے سب کو فساد کہہ سکتے ہیں اور نہ سرے سے سب کو گویا کہ جہاد کہہ سکتے ہیں. اس میں کچھ فکریں ضرور اس اعتبار سے کھڑی ہو جاتی ہیں جو انہی احادیث اور قرآنی آیات کے تحت جہاد کے اس منصب اور جذبے کو گویا کہ اجاگر کرتی ہے. اور یقیناً اس میں کوئی شخص اپنی کسی بھڑاس کو، اپنے کسی غصے کو اور اپنے کسی نسبی تعصب کو بروئے کار لا کر وہ گویا کہ آگے چل کر اپنی اس حوث کو پورا کرنا چاہے تو یقیناً اس کے اندر جہاد کی روح شامل نہیں ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے پھر اس موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. میں تھوڑا سے پیچھے اس کو بنیاد بناؤں گا تاکہ آپ کا ذہن اسلامی جہاد اور فرنگیوں کی بے دردی اور ظالمانہ دہشت گردی والی مہم جو ہے اس کے اندر آپ کو فرق واضح ہو جائے. آج جہاد کو لا کر ایسے منصب پر رکھ دیا جاتا ہے کہ بندہ اس کو گویا کہ دہشت گردی سمجھتا ہے. لیکن میں پہلے آپ کے سامنے تاریخی کا آئینہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں الحمدللہ میرا دل اس بارے میں بےقرار ہے کہ ساری بات آپ کو کھول کر بتاؤں، لیکن وقت نہیں ہے. پھر کبھی اس پر میں تفصیلی بحث آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن میں یہاں پر صرف آپ کو ایک سرسری بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو خود فرماتے انا نبی الرحمہ، اللہ نے مجھے نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان سے ظلم کی بات کیسے متصور ہو سکتی ہے؟ ان سے دہشت گردی، بربریت، تعصب، مال پر قبضہ کرنا یہ تصور کیسے آ سکتا ہے؟ یہ بات کیسے لی جا سکتی ہے جنہوں نے خود اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمانا نبی الرحمہ اور کامل نبوت آپ ہی کی ذات مقدسہ کی ہے. میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں چاہے غزوہ بدر ہو، چاہے غزوہ احد ہو، چاہے غزوہ موتا ہو، چاہے غزوہ خندق ہو، چاہے غزوہ کوئی بھی غزوہ ہو، غزوہ تبوک ہو، ایک تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 23 سالہ تبلیغی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو 13 سال کا جو عرصہ مکہ مکرمہ میں میرے آقا نے گزارا ہے، اور تقریباً 10 سال اور لگ بھگ 11 سال کا عرصہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے اندر گزارا ہے، یہ 13 سال کا عرصہ ہے، یہ گویا کہ 23 سال کا تقریباً عرصہ، اور یہ ابتدائی جو 12 سے 13 سال کا جو عرصہ مکہ مکرمہ میں ہے اس میں جو گناگوں، ظلم اور بربریت کفار و مشرکین کی طرف سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر ڈالی گئی، اسلام کو دبایا گیا، اور ایک آزاد خیال معاشرہ دینے والے لوگ جو آج اس بات کے مدعی ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خاموشی اور سکوت اختیار کیا، ہجرت فرمانے کے بعد بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امن و سکون سے رہنے نہ دیا گیا، اور سرکار کا تو پورا مزاج یہ تھا کہ جب ہماری ایک حکومت بن گئی ہے اور ہم ایک اسٹیج پر آ چکے ہیں تو یہاں پر ہم کسی اور چیزوں میں پھنسنے کی بجائے ممبر کو واعظ و نصیحت کے لیے استعمال کریں گے، جو لوگوں کو ہم بچا کر مکے سے لے آئیں. یہ میرے آقا کی اصل نیت تھی، میرے آقا کا نظریہ قتل قتال کا نہیں تھا. حضور جب اپنے آغوش کرم میں اپنے وہ صحابہ کو لے کر مکے سے نکل آئے، ورنہ حضور اگر قتال چاہتے تو سرکار مکہ میں ہی حکم دے دیتے، اور اگر میرا رب قتال ہی کو مقدم رکھتا تو مکہ ہی میں حکم دے دیتا، وہ ابابیل مکہ میں دوبارہ آ جاتی، وہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ معجزہ مکہ میں بھی پیدا ہو سکتا تھا، وہ بادل امنڈ کر مکہ میں بھی آ سکتے تھے، خندق میں جو ایک غزوہ خندق کے اندر جو ایک وبائی قسم کی ایک ہوا پھیلی جس سے کافر بھاگ گئے، وہ فضا مکہ کے اندر بھی ہو سکتی تھی، جس طرح سرکار نے بدر کی وادی میں گڑگڑا کر اللہ سے دعا کی تھی اور 10,000 سے زیادہ کا لشکر فوج کا فرشتوں کی صورت میں آیا تھا، وہ مکہ میں بھی آ سکتا تھا، لیکن میں آپ کے ذہنوں کو بالغ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے نصیحت تلقین کو ہی زور دیا تھا، قتال میرے آقا کا مقصود نہیں تھا. 13 سال کے اس عرصے کے اندر حضور نے اگر حکم دیتے تو یہیں سے جہاد شروع ہو جاتا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو ہاتھ نہ لگایا بلکہ امن و سکون، امن و سکون، امن و سکون، اسی بات کو اپنی ذات سے بیان کیا. اب آپ دیکھیں میرے آقا وہاں سے نکل کر طائف بھی گئے، صرف مکہ میں نہیں رکھے رہے، حجاز میں طائف بھی گئے، اور طائف کا معراج کا واقعہ ہم نے تفصیلی آپ کے سامنے پیش کیا. طائف کے ایوان میں جا کر ان کی قومی اسمبلی کے اندر میرے آقا کا خطاب ہوا ہے، جہاں پر ان کے قبیلوں کے مضبوط رؤساء، عقلاء، عالم، فہیم، مدبرین، سرخیل لوگ موجود تھے. ان سے میرے آقا نے ٹائم مانگا کہ مجھے اب وقت دیجئے کہ میں اپنے دعوت کو پیش کروں. سرکار نے طائف کے اس ایوان میں جب دعوت کو پیش کی اور اپنے رب کی وحدانیت پر جو درائل قائم کیے سبحان اللہ، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بتوں کی مذمت پر اور انسانیت جس گمراہی کے دلدل میں پھنس گئی ہے، اس بربریت اور اس گمراہیت کی راہ کو واضح کیا، اور ایک فصیح بلیغ تقریر اللہ کی وحدانیت اور دین اسلام کی حقانیت پر جب کی، تو پورے ایوان طائف کے اندر ایک سناٹا طاری تھا اور ان کی عقلیں گل ہو چکی تھی. اس کے بعد میرے آقا نے ایک لمبا سکوت فرمایا اور فرمایا میں نے تو تقریر کر کے اپنا دعویٰ پیش کر دیا، اب آپ اگر اس کے خلاف کوئی بولنا چاہتے ہیں تو آگے آ کر بول دیجیے، آپ کے پاس اگر کوئی دلائل ہیں. سمجھ رہے میری باتوں کو آپ؟ ایک منصفانہ فیصلہ تھا، ایک فطرت کے مطابق بات، کہ میں نے اللہ کی توحید پر بات کر دی ہے، اب اگر تم اس کے خلاف ہو تو آؤ، ایوان بھی تمہارا ہے، وطن بھی تمہارا ہے، میں تو تنو تنہا اپنے ایک غلام زید کے ساتھ آیا ہوں اور میرے ساتھ تو کوئی نہیں ہے، اور نہتا میں تمہارے پاس آیا ہوں، یعنی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور تم آؤ اور اس بات کو پیش کر دو. لیکن تاریخ گواہ ہے، اپنے ہو یا غیر ہو جناب، تمام نے یہ لکھا کہ پورے ایوان طائف پر ایک سناٹا طاری تھا. محمد الرسول اللہ نے جو اپنے رب کی توحید اور وحدانیت پر قیام کیا تھا، آسمان اور زمین تو جھوم رہی تھی، اور گویا کہ عرش پر بھی قدسیوں کو رشک آ رہا تھا، اور کائنات کے اندر ایک وجد کی کیفیت تھی. لیکن کفار و مشرکین صامت اور جامد ہوئے، جواب کچھ نہ بن پڑا، ایک ایک کر کے کھڑے ہونے لگے، بس ہم نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے. اب یہ ایوان کا دروازہ بند تھا، میرے آقا نے کہا نہیں مانتے، تم تو پڑھے لکھے لوگ، میں تو مکہ کے ان جاہلوں کے سامنے یہ بات کرایا، چلو وہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، بھیڑ تھے، لیکن تمہارے پاس تو علمی شعور ہے، تم تو اپنے لاشعور سے فہم کی کئی باتیں لے سکتے ہو، میں نے تمہاری فطرت اور نیچر کے مطابق خطاب کیا ہے اور اپنے رب سے متعلق تمہاری عقل کے مطابق گفتگو کی ہے، جس بات سے یہ بات ثابت ہو جاتی تمہاری عقل بھی میرے کلام کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، کہ جن کو تم نے اپنے لیے، جن دست نظروں کو تم نے اپنے لیے خدا بنا دیا، یہ معبود نہیں ہو سکتے. تم اپنے عقل اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو، جو میں نے باتیں کی ہیں وہ تمہارے دل اور مزاج کے مطابق کی تھی کہ نہیں، اور اگر تمہارے مزاج کے مطابق ہے تو تم قبول کر لو، اور نہیں ہے تو تم پڑھے لکھے لوگوں انکار کرتے ہو، چلو نہ کرو. میں تو قوم کا ہادی اور دعوت دینے والا ہوں، میں نے تم تک دعوت پہنچا دی اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پر پہنچائی. تمہارے ایوان میں ایک ایک جگت تمہارے علماء موجود ہیں، ایک ایک فلسفی اور عقلمند موجود ہے، اور برسوں سے احمقوں، برسوں سے تم ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو، ان کی صداقت پر تمہارے پاس ایک دلیل نہیں، لیکن محمد رسول اللہ نے اس کے باطل ہونے پر سینکڑوں دلائل پیش کر دیے ہیں. آؤ اس پر کوئی بات کر کے بتاؤ، اس پر کوئی ذکر کر کے بتاؤ، چلو نہیں مانو. کتنا منصفانہ فیصلہ ہے میرے دوستو، چلو نہیں مانو. اور اس کے بعد اگر میں بات بتاؤں آپ کو، آپ ہائے ہائے کرتے رہ جائیں گے. میرے آقا نے حق پہنچا دیا، اگر ہاتھ اٹھا دیتے بد دعا کے لیے تو پوری طائف کی زمین صفا ہستی سے مٹ جاتی. لیکن میرے آقا کا حلم و بردباری آپ دیکھیے، اور اللہ کے نام پاک حلیم ہونے کے، مظہر حتم ہونے کا آپ اظہار دیکھیے جناب. سرکار نے فرمایا دیکھو دروازہ بند ہے، جو میں نے کہا وہ تم نے سنا، جو تم نے انکار کیا وہ میں نے سنا، چلو نہ مانو، جواب تو تم میں نہیں ہے، علم تو تم میں نہیں ہے، اپنے بتوں کو ثابت کرنے کے لیے دم تو تم میں نہیں ہے، چلو میں بھی تمہارا مذاق باہر نہیں اڑاتا، لیکن یہ جو بات ایوان میں ہو چکی ہے یہ بات دروازے سے باہر نہ جائے، ٹھیک ہے تم نہیں مانتے میں دوبارہ مکہ چلے جاتا ہوں۔ تو یہ کتنا بڑا انصاف کا فیصلہ ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ جب وہ لاجواب ہو گئے آپ اٹھا کر ان کے لیے دعائیں ذرن کر دیتے، لیکن نہیں، فرمایا کہ میں نبی رحمت ہوں، دروازہ بند ہے، اس اندر جو بات ہوئی ہوئی، تم بھی کوئی ذکر نہیں کرنا، میں بھی کوئی ذکر نہیں کرتا، اب میں جہاں سے آیا وہاں چلا جاتا ہوں۔ لیکن بدبختوں نے شقاوت اور بربت کے ایک ایک ظلم کو دماغ میں بٹھائیے آپ، پھر آپ کو جہاد کا مقصد سمجھ میں آئے گا۔ اور میں آج یہاں پر توریت اور انجیل لے کر بھی بیٹھا ہوں کہ جس کے یہ شہدائی گورے بنتے ہیں، تو اس سے میں حضرت عیسیٰ کا مذہب آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت عیسیٰ نے کتنی جلدی تلوار اٹھائی ہے اور میرے آقا نے کتنا لمبا عرصہ صبر کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ بات دروازے کے اندر بند ہو گئی تھی، باہر نکلے تو انہوں نے ظلم کی انتہا کی، چند اوباش کسی قسم کے لانڈوں کو کہا کہ پتھر اٹھاؤ اور ان کو مارو۔ اب طائف کی گلیوں میں میرے آقا پر سنگباری کی گئی، اور میرے آقا زبان سے یہ نہیں کہتے ارے یہ تو لاجواب ہو گئے تھے، کتنا بڑا ضرب ہے میرے آقا کا، سبحان اللہ، میرے آقا ان کے پردائے عشق کو چاک نہیں کرتے کہ ارے ان کو بولو ابھی میرے سامنے اس بازار میں آ جائے، انہوں نے تم کو گمراہ کر کے رکھا، نہیں، ایسا سکوت ہے، سمندر میں وہ خاموشی نہیں ہے رات کے اندھیرے میں جو میرے آقا کے سینے روشن کے اندر وہ خاموشی موجود ہے، پہاڑ کے اندر وہ مضبوطی اور استقامت نہیں ہے جو مصطفیٰ کے اندر استقلال اور استقامت موجود ہے، لوگ پتھر مار رہے ہیں وجہ نہیں بیان فرماتے، خاموش ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ جب کوئی آگے سے پتھر مارتا تھا تو میں آگے کی طرف آ جاتا، تو کوئی میرے آقا کو پیچھے سے پتھر مارتا تھا تو میں پیچھے چلا جاتا تھا، کوئی دائیں سے مارتا تھا تو یہ دیوانہ وار یہ پروانہ شمع کے گرد پھر رہا ہے، اور آقا کے علیہ الصلوۃ والسلام کی جنب جانب کوئی پتھر نہ آ جائے، ایک ایک پتھر کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، خود بھی زخمی ہو رہا ہے اور آقا کے جسم پر بھی زخم لگ رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کی نالین پاک یعنی سر پر جب لگتا تھا پتھر تو تیزی سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا، جسم میرے آقا کے زخمی ہو جاتا تھا، اور وہ آپ کے اندرون جسم سے ہوتا ہوا وہ قدم مبارک سے ہوتا ہوا پائے مبارک کفے مبارک پر ہو کر نالین پوری خون سے بھر گئی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر کی جو بات تھی امانت کی، جو مجلس میرے آقا کہتے ہیں مجلس امانت ہے، محمد عربی نے اپنے عمل سے بھی ثابت کیا کہ مجلس امانت ہے، سرکار نے باہر اس راز کو فاش نہیں کیا، رحمت کے فرشتے آ گئے، غضب کے فرشتے آ گئے، طائف کے میدان میں فرشتے آ گئے، بخاری میں موجود ہے، پہاڑ کے فرشتے نے کہا کہ آپ اجازت دیجئے کہ اس ظلم کی تاریخ تو کسی نبی پر نہیں ہوئی، اور سرکار نے خود فرمایا حضرت موسیٰ کے واقعہ پڑھنے والوں، نوح علیہ السلام سے متعلق بات پڑھنے والوں، قوم سمود کے جبر و ستم کو پڑھنے والوں، جناب محمد عربی کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر بے شمار ہادی اور مہدی نبی آئے ہیں، لیکن خدا کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نے ہی ستایا گیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ حضور اگر آپ چاہیں تو ہم ان گویا کہ آسمان سے پتھر برسا کر اس قوم کو ختم کر دیں، اس پہاڑوں کو ملا کر اس قوم کو ختم کر دیں، ہواؤں کو لا کر اس قوم کو فضا کے اندر معلق کر دیں، لیکن اس نبی رحمت کی دل میں شفقت اتنا ہے، فرمایا نہیں نہیں، یہ نادان ہے، میرے مرتبے کو نہیں سمجھتے، قتال نہیں کیا میرے آقا نے، لفظ کیا کہا، یعنی کہ مارو ان کو، انہوں نے مجھے مارا ہے، ختم کر دو ان کو، انہوں نے خدا کی توحید کا انکار کیا ہے، اور ظالموں میرے آقا کے قول پر تو غور کرو، سارے دلائل کامل کرنے کے بعد بھی فرماتے ہیں یہ نادان ہے، ان کی پشتوں میں اپنے ماننے والوں کو دیکھ رہا ہوں، چھوڑ دو، میں زحمت بن کر نہیں آیا، رحمت بن کر آیا، اور ظالم عیسائیوں نصرانیوں، اور ظالم مستشرقیوں، تم نے استشراقی مذہب نکال کر محمد عربی کی پاکیزہ معصوم سیرت پر حملہ کیا ہے، کاش تمہارے دل میں اگر انصاف کا ایک گوشہ بھی نرم ہوتا تو تم دیکھتے کہ انصاف کی نظیر اگر دنیا میں کسی نے پیش کی ہے تو جناب محمد رسول اللہ نے پیش کی۔ اس کے مقابلے میں کئی چیزیں ہیں ایسی، اگر میں صرف میرے آقا کے جہاد کے نقشے کو پیش کروں تو کئی چیزیں ہیں، آپ 1857 کی جنگ دیکھ لیجیے، اس سے پہلے آپ انگریزوں کی کئی اور جنگیں دیکھ لیجیے، رشیا کا مزاج تو یہاں پر ہمارے وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے وہ عمر پائی ہے کہ اس دور میں جنگیں دیکھی ہیں، کیا رشیا نے پورے یورپ کو اپنے پاؤں تلے روندا نہیں تھا، کیا رشیا نے پورے مغربی علاقوں کو خوفزدہ نہیں کر دیا تھا؟ کیا رشیا پوری دنیا کے اندر ایک بربریت کو نہیں پھیلا رہا تھا؟ امریکہ نے پاکستان کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا کر رشیا کے گویا کے زور کو توڑا. اس کے بعد امریکہ نے پوری دنیا کے اندر اپنی بربریت کو پھیلانے کے لیے اسرائیلی اور یہودی نظام کو پھیلانے کے لیے, کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ویتنام کے اندر امریکہ نے کیا بربریت کی ہے ایٹم بم مار کر؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عراق کی سرزمین کے اندر گویا کے غریب ناتواں لوگوں کے ساتھ آج تک امریکہ کیا حال کر رہا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ صدام کی حکومت کے اندر امریکہ نے فوجی چھاونیوں پر نہیں آبادیوں پر حملے کیے ہیں؟ میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے پیش کیے, میرا خود مشاہدہ ہے, میں نے بغداد کے اندر ایسے کئی بنکر دیکھے ہیں جو زمین کے اندر موجود ہے کہ جس میں 4,500 بچے موجود تھے کہ جس پر ترک کے ساحل سے امریکہ نے بم مارا, اور جناب وہ بچے, وہ بم اتنا گویا کہ طاقتور تھا کہ وہ ایک, اس کو آپ جا کر دیکھیں گے تو اس کی چھت جو ہے بنکر کی وہ 11 فٹ سے زیادہ ہے, اور وہاں پر ساری تاریخ لکھی ہوئی ہے, اور ہیومن رائٹس والے تمام آئے, انہوں نے تجزیہ پیش کیا ہے کہ ایک بم اس طرح تھا جس نے ڈرل کر کے پوری چھت کو کاٹا ہے, اور دوسرا بم اس کے اندر جب آیا ہے تو گرمی اور شدت ایسی تھی. میں آپ سے کہتا ہوں کہ عراق کے اندر وہ جگہیں آج بھی موجود ہے, اور خدا کی عزت کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دیواروں کے اوپر لوگ پگھل گئے, ان کے جسم کے نشانات موجود ہیں. وہ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے, وہ مسلمان تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ قرآن میرے سامنے ہے, کہ ننے مننے کچھ بچوں کے جو زمین سے اچھلے ہیں, وہ جب بم گرا ہے تو وہ زمین سے اچھلے ہیں, تو ان کے ہاتھوں کے نقش, جو ان کے ہاتھوں کی چمڑیاں جو ہیں وہ گویا کہ چھتوں کے اوپر چپکی ہوئی ہیں. کئی عورتوں کے نقوش آپ دیکھیں گے, ان کے بالوں کے نشانات, وہ کھڑے کھڑے وہاں پر پگھل گئے. 4,500 مسلمان بچے اور عورتوں کو, یہ تو وہ جو مشاہدہ ظاہر ہو رہا ہے, اس طرح مارا گیا ہے اپنے صرف مقصد کو لینے کے لیے. یہ بربریت افغانستان کو آپ دیکھ لیجئے, یا آج شمالہ علاقے جات کو آپ دیکھ لیجئے, مدارس ہوں یا دیگر اور جگہ ہوں جہاں پر گویا کہ بمباری کا ایک سلسلہ ہے, کہ اور ایسی بستیوں میں, یہ ہمارے سوات کے علاقے کو دیکھیں, ہم تو اس علاقے کو خود جانتے ہیں. میرا خود الحمدللہ قائم کردہ وہاں پر مدرسہ جامعہ اختر العلوم, اس کے ساتھ یہ سارا سلسلہ گویا کہ چل رہا ہے. علاقے والوں کو اتنی فرصت نہیں ہے, وہ ہمیں ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں, شاہ صاحب اتنی فرصت نہیں ہے کہ اپنے علاقے سے نکل سکے. 5-5 دن تک کرفیو کا سلسلہ ہے, طالبان مارکیٹ کے اندر کڑائی گوشت اڑا رہے ہیں اور ہماری فوج عوام کو مار رہی ہے. تو یہ کون سی جہاد کا سلسلہ ہے, یہ کون سا سلسلہ ہے؟ امریکہ اپنے ایک مقصد کو حصول کرنے کے لیے آپ دیکھیے کس قدر, یعنی میں کہتا ہوں کہ کروڑوں خربوں مظلوموں کو مارنے کا ریشو بنتا ہے. انہوں نے اپنے صرف ایک اپنے ہدف کو قبول کرنے کے لیے, اور میں کہتا ہوں میرے آقا کی مدنی زندگی میں جتنے غزوات ہوئے ہیں, میں سارے مستشرقین کو اس ایوان سے چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ اٹھا کر دیکھیں کہ اس میں کافروں کو قتل کرنے کا ریشو کتنا بنتا ہے. آپ بدر کو دیکھ لیں, آپ احد کو دیکھ لیں, آپ احزاب کو دیکھ لیں, کہ جو مسلمانوں نے کافروں کو قتل کیا وہ کس ضرورت کے تحت تھا اور اس کی تعداد کتنی کم تھی, اور ان گوروں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو پوری دنیا کے اندر بربریت بنائی, وہ خربوں سے زیادہ مظلوم انسانوں کو مار دیا. اور میں کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں حضور نے قتال کیا, اتنے لوگوں کو مارا, اتنے لوگوں کو مارا, میں نے کہا حضور کے ہاتھ میں تلوار تھی, آگے میں آگے چل کے بات بیان کروں گا, لیکن ایک نقشہ غزوہ کا پیش کرنا چاہتا ہوں. وقت میرے پاس نہیں ہے, اس کی گہرائی میں نہیں آتا, لیکن بات کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ میرے آقا کے غزوات میں قتال کے روشوں کو اٹھا کر دیکھیں تو مٹھی بھر بھی کافر میرے آقا کی تلوار کے نیچے نہیں آئے ہیں, صحابہ کی تلوار کے نیچے نہیں آئے, لیکن ان گوروں کے حملوں کے نیچے لاکھوں مسلمان آئے ہیں, خربوں مظلوم آئے ہیں. تو خود تم کرتے چلے جاؤ, وہ تاریخ انسانیت کے اندر انصاف ہوگا اور امن ہوگا. اور محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا وہ فتنہ ہوا, وہ دہشت گردی ہوئی. اب آئیے قانون کو, جب آپ سمجھ چکے ہیں, تقابل دن اور رات کو آپ نے دیکھ لیا, دن کی روشنی بھی یہاں آپ نے دیکھ لی ہے کہ کتنی جگمگ کر رہی ہے, اور رات کے اندھیرے کی تاریکی کو بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جس سے آپ کی طبیعت میں گھٹن اور کوف اور نفرت پیدا ہو رہی ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے آئیے جناب محمد عربی پر جو جہاد اور قتال کا نزول ہوا ہے ان تمام عرصے کے بعد, یہ 13 سال ذہن میں رکھیے, چٹکی بجا کر نہیں ہوا, آگے میں حقائق پیش کروں گا. یہ نہیں کہ کسی نے حضور کو پتھر مارا اور جہاد کا حکم ہو گیا, انہوں نے کس قسم کی بدتمیزی نہیں کی, لیکن اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے کہا محبوب صبر کرو, اللہ نے کہ حبیب نے کہا مولا جب تو صبر کرنے کہہ رہا ہے تو صبر تو ہم کر کے دکھائیں گے پھر. اور دنیا نے دیکھا کہ خدا کی جانب سے صبوریت کی کامل تفسیر اور کامل مجسمہ اگر کوئی بنا ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. مسلمانوں یہ شعور کے نقوش اپنے ذہنوں میں زندہ رکھو. تم ایک زندہ قوم ہو, تمہیں کھانے پینے تجارت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا, تمہیں ان حقائق کو یاد رکھنے کے لیے پیدا کیا گیا. تم وہ شمع ہو کہ تمہیں خدا نے اگر روشنی دی ہے تو صرف خود جلنے کے لیے نہیں بلکہ کئی بجھے ہوئے چراغ کے قریب جا کر اس کو بھی روشن کرتے چلے جاؤ. خدا نے تمہیں اس عالم کو روشن کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. خدا کے واسطے اپنی زندگی کو اور اپنے ایمان کو نیند کے اور گویا کے ٹھنڈی ہواؤں کے حوالے مت کرو, کچھ سوچا کرو, کوئی انقلابی فکر لایا کرو. تم خالد بن ولید کے ماننے والے ہو, تم فاروق اعظم کے ماننے والے ہو, تم امام علی مقام کے ماننے والے ہو, تم حضور سیدی غوث اعظم کے ماننے والے ہو. مسلمان ایک انقلابی قوم ہے جو سن کر منجمد نہیں ہوتی ہے بلکہ جمع ہو کر اس خرابی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے اور اپنے خون سے کشید کر کے خدا کی اس دھرتی پر امن کو نافذ کرتی ہے. آج مسلمان جو بے غیرت ہو چکا ہے, جو بے حس ہو چکا ہے, وہ اس وجہ سے کہ اس نے اس پیغام کو بھلا دیا ہے. اس نے سمجھ لیا ہے کہ بس مسجد میں آ کے نماز پڑھ لو دین پورا ہو جاتا ہے. اس نے سمجھ لیا ہے کہ بس لمبی تسبیح کے دانے پھینک دو تو دین پورا ہو جاتا ہے. اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس کسی غریب کو کھانا کھلا دو تو دین پورا ہو جاتا ہے. دین ان چیزوں سے پورا نہیں ہوتا. قرآن کہتا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ فرماتا محبوب ان سے کہہ دو کہ تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہارے رشتہ دار, تمہارا تجارت کا جمع کیا ہوا مال جس کے ضائع ہونے کا تمہیں ہمیشہ خطرہ رہتا ہے, تمہارے کنبے, تمہارے خوبصورت مکانات جس کو دیکھ کر تمہارا دل بھاتا ہے, اگر یہ آٹھ چیزیں اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے, یہ آٹھ کے آٹھ چیزیں ایک طرف اور اللہ کی محبت, رسول کی محبت اور دین کو زندہ کرنے کے لیے جد و جہد اور جہاد, اگر یہ ساری چیزیں اس پر غالب آ گئی تو پھر یہ نماز سمیت تم خدا کے عذاب کا انتظار کرنا پھر. اور تم سمجھو کہ یہ نماز تمہیں بچا لے گی, پر میں ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ تم نماز نہیں, تم ڈرامہ کر رہے ہو. تم گویا کہ تم نے یہاں پر ایک سودے کی دنیا لگائی ہوئی ہے. تم نے نماز کی روح ہی کو نہیں پایا. تمہاری نماز ہی نہیں بنی تو تم پر رحم کہاں سے ہوگا. فرمایا اگر اللہ کی محبت, رسول کی محبت اور جہاد کی محبت پر اگر یہ ساری چیزیں غالب آ گئی, فرمایا فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ, تو پھر یہ اپنی عبادت سمیت تم خدا کے ذات کے لیے تیار ہو جاؤ. اس لیے اللہ رب العالمین ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. یہ قرآن کی آیت ہے, کیا حضور کے دور کے لیے تھی؟ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. صحابہ نے کہا کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو خدا کے اس دین کو اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اور اس دھرتی سے فساد اور بربریت کو ختم کر کے اس میں امن پیدا کرنے کے لیے جو ایک دوسرے کے ساتھ کندھا لگا کر صف بناتے ہیں, جو مضبوط بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہوتی ہے. فرمایا کہ اللہ اس صفوں کو پسند کرتا ہے, اللہ ان صفوں کو پسند کرتا ہے کہ جو اس دنیا سے, اس دھرتی سے فساد کو ختم کر کے امن کی جد و جہد کرتا ہے. ارے لڑ نہ سکے تو کم سے کم امن کو نافذ کرنے والا در تو دل میں رکھے. ہمارے پاس تو آج وہ بھی نہیں رہا, ہمارے پاس آج تو وہ بھی نہیں رہا. سید عالم فرماتے ہیں کہ جس میں جہاد یعنی امن کو قائم کرنا بنیادی طریقہ ہے, کیونکہ جہاد اگر مطلقاً قتال ہوتا تو حضور 13 سال سے شروع کر دیتے. امن کو نافذ کرنے کا طریقہ اگر کسی نے دنیا میں نہیں کیا, حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اس طریقے کے جہاد کے لیے اپنی طبیعت کو تیار نہیں کیا, نہ اس نے کیا, نہ وہ کبھی فیلڈ میں اترا, نہ اپنے ضمیر کو کبھی اس نے تیار کر کے رکھا کہ مولا جب حکم ہوگا تو جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ حق ادا نہ ہوا, جب تک یہ فکر نہیں لائے گا. سکا فرماتے ہیں فقط مات علی شعبۃ من النفاق, وہ منافق کی موت مرے گا. اب ہم کہاں پر کھڑے ہیں یہ ہم فیصلہ کر رہے, ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اب آئیے اس فکر کے ساتھ کہ اسلام نے 13 سال کے بعد محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس جہاد کی فکر دی ہے, میں یہ ذہن میں آپ کے گراؤنڈ بنا رہا ہوں, گوشہ بنا رہا ہوں, حقیقت دے رہا ہوں. اس کے پیچھے کئی قرآنی آیات ہیں, کئی احادیث ہیں, تاریخی کئی حقائق ہیں. صحابہ کی زندگی کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا کہ تشدد سے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے, اگر اس کے سر میں چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم اس چوٹ کو محسوس کرتا ہے، انگلی پر چوٹ لگتی ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے. یہ چیز اگر ہم میں نہیں آئی تو پھر نماز صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کرو کہ نماز پڑھنے کے باوجود یہ چیزیں کیوں نہیں آ رہی، کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ چیز کیوں نہیں آ رہی. اپنے اندر دیکھو کہ چور کون بیٹھا ہوا ہے کہ جو مال جمع نہیں ہونے دے رہا پارسل کر رہا ہے کہیں اور پر. وہ کہاں سے ہماری دیوار عقیدت کی رس رہی ہے؟ ہم تو جناب مضبوط دیوار ایمان کی باندھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ شغاف کہاں سے پڑ رہا ہے کہ جس سے ایمان رکتا نہیں بہ کر نکل جاتا ہے. ایمان جب آئے گا جب مومنوں کے لیے ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا ہوگا، ایک محبت پیدا ہوگی، ایک غیرت پیدا ہوگی، ایک ہمیت پیدا ہوگی. ایمان ایک احساس کا نام ہے، اور ایمان کس احساس کا نام ہے؟ کہ جب بندہ سب چیز بھلا کر صرف خدا پر قربان ہونے کا جذبہ رکھے اور آخرت کی فکر. اور قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ خدا جب کسی کے سینے کو شرح کر دیتا ہے اسلام کے لیے تو اس کے لیے نور ہدایت آتا ہے. نور ہدایت کیا ہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں پھر وہ دنیا کی نہیں آخرت کی سوچتا ہے، وہ دنیا کی نہیں آخرت کی سوچتا ہے. جب قتال کا حکم آ گیا، قتال کا حکم آ گیا، اللہ رب العالمین نے قتال کا حکم دیا، لیکن اس کے ساتھ نبی پاک نے فرمایا جبری تشدد سے تم کسی کو مجبور نہیں کرو گے، اپنے پسندیدہ جو اس کا پسندیدہ مذہب ہے اس کو کھینچ کر تم اپنے مذہب میں لاؤ گے، یہ جہاد نہیں ہے. اب دیکھیں فرق آ رہا ہے، جو جہاد کے نام پر ڈبلیاں بجا رہے ہیں وہ بھی یہاں سے کلی کھلے گی، اور ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کر رہے ہیں. ہم اس وقت نہ افغانستان کے مجاہدین کی بات کر رہے ہیں، نہ فلسطین کے مجاہدین کی بات کر رہے ہیں، نہ ہندوستان کے مجاہدین کی بات کر رہے ہیں. ہمارا یہ ایشو ہی نہیں ہے، ہم اس طرف آ ہی نہیں رہے. ہم تو ان شیطانوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے حبیب قبلیہ کے امن والے پیغام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ بندر بانٹ والی بات نہیں. میں نے اس لیے کہا نہ سارا جہاد ہے نہ سارا فساد ہے، اس میں بہت ہی کم ریشو جہاد کا ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں، اور اس میں اکثر جو ہے وہ فساد ہی پر مبنی ہے، اپنی بھڑاس کو قبول کرنا ہے. لیکن میں تو آپ کو ایک وہ ذہنی شعور دینا چاہ رہا ہوں جو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد سے متعلق بیان فرمایا ہے. سرکار نے فرمایا تشدد کر کے، ابھی قیدے میں بیان کر رہا ہوں تو آپ کا ذہن خود اس کے لیے گویا کہ ایک قول فیصل بن جائے گا، اور خود اس میں آپ تمیز کریں گے. میرے آقا نے فرمایا تشدد سے کسی کو مجبور نہ کیا جائے، تشدد سے کسی کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اپنے پسندیدہ مذہب کو چھوڑ کر آپ کی طرف آئے. نہیں، اس پر پہلی دلیل فاروق اعظم نے جب بیت المقدس پر فتح کیا، خبر دی گئی کہ حضور و یہودیوں کی آبادی قریب میں، کیا کیا جائے؟ فرمایا خاموش، رہ رہے ہیں رہنے دو، بولیں سبحان اللہ. فرمایا یہ فاروق اعظم ہے، کہا رہ رہے ہیں رہنے دو. ایسا جہاد کوئی پیش کر سکتا ہے؟ ایسا کوئی امن دے سکتا ہے؟ خیبر کی بستی فتح ہو گئی، سرکار نے فرمایا کہ ایک 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 پھل بھی اگر کسی مسلمان نے توڑ لیا ان کی کھیت سے تو ہم میں سے نہیں ہے، بھی بہت کم ہے، فساد کا عنصر زیادہ ہے. لیکن سید عالم فرماتے ہیں کہ کسی کو جبرن اپنے مذہب کی طرف راغب نہیں کرو گے تم دھونس دکھا کر، کسی کو عقیدہ قبول کرنے پر، اپنا عقیدہ قبول کرنے پر جبرن نہیں لاؤ گے. انہوں نے تو یہی آج کے جو جہادی تنظیمیں جتنی ہے، ہمارا عقیدہ لاتے ہو بھائی، ہم نے کہا ہم نجدیوں کا عقیدہ کہاں لائیں گے، ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر عقیدہ رکھتے ہیں، تمہارے عقیدے کی طرف کہاں جائیں گے؟ تو جناب جی گولی مار دو اس کو. تو میرے آقا نے فرمایا یہ فساد جہاد نہیں ہے، یہ فساد جہاد نہیں ہے. ایک بات، جس نے جنگ کو بے مقصد لشکر کشی کی، جس نے جنگ میں بے مقصد لشکر کشی کی، اس کا مقصد صرف قتل و غارت رہا، بے فائدہ چیزیں رہی، سرکار نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ جہاد ہی نہیں ہے. جہاد جس اعلیٰ مقصد کے لیے جس کی اجازت دی گئی ہے، اس میں شرف انسانیت کو پامال کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. جس جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی ہے، اس میں انسانیت کی عظمت کو سب سے پہلے ملحوظ رکھا گیا ہے. اور میرے آقا نے ہمیشہ کہا کہ جو قتل کر دیا گیا تمہارا دشمن، اس کا مسئلہ نہیں بنایا جائے گا. کیونکہ اہل عرب کیا کرتے تھے کہ جب کوئی دشمن ان کا مار دیا جائے تو بھڑاس کیسے نکالے. میرے آقا میرے مولا سید الشہداء کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سینہ شک کر دیا، آنکھیں نکال دی. تو یہ مسئلہ جو بنایا گیا، سید عالم نے فرمایا کہ اگر کوئی کافر بھی تمہارے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو بس ہو گیا، اب اس کے جسم کے ساتھ بے حرمتی نہیں کرو گے، مسئلہ نہیں بناؤ گے. ایک بات، اور پھر فرمایا کہ کسی عورت، کسی بچے، کسی بوڑھے اور کسی معذور پر تلوار اٹھانا قطعی اجازت نہیں. مذہبی پیشواؤں، اگر کسی کے جگہ پر آپ پہنچے ہیں تو ان کے مذہبی پیشواؤں اور ان کی عبادت کے مراکز پر حملہ نہیں ہوگا، ان کی عبادت کے مراکز پر حملہ نہیں ہوگا، ان کے مذہبی پیشواؤں پر حملہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نیوٹرل ہیں. اگر وہ کفر کا ساتھ دیں گے تو وہ دشمنی کے صورت میں آ چکے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا، لیکن قرآن آگے پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، حد سے زیادہ بات نہیں کی جائے گی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے فرزندان توحید اور فرزندان اسلام کو جہاد کا جو پیغام دیا ہے، اب ذرا دیکھیے جہاد کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 190 میں اللہ اشارہ فرماتا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، فرمایا اور لڑو، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، لڑو تم ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور فرمایا کہ اور ان پر بھی زیادتی نہ کرنا، ان پر بھی زیادتی نہ کرنا، کہ بے شک اللہ رب العالمین دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو، یعنی جو تم سے لڑ رہے ہیں ان سے تم لڑو، اور لڑتے وقت ان پر زیادتی نہ رکھنا۔ اب اس کا کیا مطلب، کیسی زیادتی نہ رکھنا؟ تو قرآن نے دوسری جگہ پر اس کی وضاحت فوراً کر دی ہے، اور یہ بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 194 کے اندر اللہ نے فرمایا، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اللہ فرماتا ہے کہ جو تم پر زیادتی کرے، جو تم پر، یہ جہاد کے اصول قرآن دے رہا ہے، جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کر لو، دفاع ہے۔ اگر ایک شخص علاقے میں آ کر بربریت کر رہا ہے اور آپ میں زور ہے اور آپ معاشرے میں سب کے خیر خواہ ہیں، تو آپ اس زخم کو معاشرے سے دور کریں گے تاکہ سب کے لیے امن ہو جائے۔ تو دفاع تو سراسر نعمت ہے، دفاع تو سراسر امن ہے۔ اگر ایک شخص کی وجہ سے سارا کام خراب ہو جاتا ہے اور اس کو اگر ہٹا دیا جائے تو سارے لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں، تو یہ تو دفاع کی پوزیشن ہے۔ قرآن کہتا ہے فمن اعتدى علیکم، جو تم پر زبردستی کرے، دھاندلی کرے، تمہیں مارے، فرمایا فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، فرمایا کہ تم بھی اس پر اسی قسم کا دفاع کر لو، لیکن اس قدر جتنی اس نے تجھ پر زیادتی کی ہے، لیکن اتنا ہی کرو گے، قرآن کہہ رہا ہے اتنا ہی آگے بڑھو گے جتنا اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی حد سے آگے بڑھنے سے ڈرنا، اس لیے کہ وَعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اس لیے کہ جان لو اللہ ہمیشہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں قتال کا کتنا زبردست اصول بیان کیا گیا کہ تم پر جو زیادتی کرے جتنی تم حق رکھتے ہو، نفسیاتی حق ہے، اگر ہمیں کہا گیا تھپڑ کھا کر بیٹھ جاؤ تو یہ کون سا دین ہے؟ ہمیں کہا گیا کہ جب تھپڑ مارے کوئی خاموشی سے بیٹھ جاؤ کچھ نہ کرو، تو انسان فطرتی طور پر کہتا ہے یہ کون سا جبر ہے؟ میں اس کے منہ توڑنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں حق بولنے کی طاقت رکھتا ہوں، تو مجھے کیوں خاموش کیا جا رہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے، تم پر اگر کوئی اسلام پر زیادتی کرتا ہے تو تم دفاع میں اس کا مقابلہ کرو، لیکن سنو اتنا کرنا جتنا اس نے کیا ہے تمہارے ساتھ۔ کہیں سبحان اللہ، یہ سراسر عبادت ہے، یہ سراسر عبادت ہے، اور اللہ نے قید لگائی ہے، اجازت دی ہے تو شروط کے ساتھ۔ یعنی ان آیت میں اللہ رب العالمین نے مظلوموں کو طاقت کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت تو دی ہے، ان مظلوموں کو جو 13 سالہ زندگی اپنی گزار کر آئے ہیں انہیں طاقت کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت تو اللہ نے دی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں جو 12 سال 13 سال مسلسل ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن انہیں فرمایا دیکھو ہمیشہ نہیں تلوار اٹھانی ہے، ایک خاص حالات اس کے بن جائے، ایک خاص واقعہ اس کا بن جائے، ایک خاص صورت بن جائے، لیکن پھر بھی ایک حد تک تم نے آگے بڑھنا ہے، پھر بھی تم نے ایک حد تک آگے بڑھنا ہے۔ اور حکم جہاد کو اللہ رب العالمین نے 3 مقصد پر بیان کیا، کتنے؟ 3 مقصد پر، کہ کس مقصد کے لیے لڑ رہے ہو یہ پہلے غور کرو، کس کے ساتھ لڑ رہے ہو یہ غور کرو، کن شرائط کے ساتھ لڑ رہے ہو یہ غور کرو۔ فرمایا کس مقصد کے لیے لڑ رہے ہو؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ کس کے ساتھ لڑ رہے ہو؟ جو تم پر ظلم کر رہا ہے، اور کن قیود کے ساتھ لڑ رہے ہو؟ کہ جتنا اس نے ظلم کیا اتنا اس کے ساتھ ہم بدلہ دیں گے، جتنا اس نے ہمارے ساتھ کیا اتنا اس کو دیں گے۔ یہ نہیں کہ جناب دشمن ایک بم اتار کر پوری قوم کو ختم کر دیا جائے، جس طرح میں نے عراق اور یہ ساری باتیں کی ہے، یہ سراسر فساد ہے۔ مسلمان جہاد کیسی ہوتی ہے، آئیے میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کیا ہے، قرآن نے کہا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، اور میرے آقا نے کہا کہ انا نبی الرحمہ، میں نبی رحمت ہوں۔ سرکار نے لشکر اسلام کو ودا کیا ہے، جاؤ جنگ موتا جا رہے ہیں، رومیوں سے لڑائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں صحابہ، سرکار آخری ملاقات میں تاکہ نقوش ساری باتوں کے دل میں تازہ رہے، سرکار نے فرمایا کیا خوبصورت کلمات تھے میرے آقا کے، انطلقوا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، فرما اللہ کا نام لے کر اس کے نام کی برکت سے سفر جہاد پر چلے جاؤ۔ جاؤ اللہ کا نام لے کر اور اسی کا نام برکت والا ہے، اسی پر امید رکھ کر سفر جہاد پر نکلو. لیکن سنو، تمہارے دل میں اس وقت بہت غصہ ہے، یہ میرا آقا کا مشن دیکھیں، بہت غصہ ہے تمہارے دل میں، بہت زیادہ گویا کہ دشمن سے بدلہ لینے کا خمار ہے. لیکن سن لو میری بات، لا تقتلوا شیخا فانیا، کسی بوڑھے شخص پر تم تلوار نہیں اٹھا لینا، کسی بوڑھے شخص پر تم تلوار نہیں اٹھا لینا. ولا طفلا، کسی رینگتے ہوئے بچے، کسی پھرتے ہوئے نادان بچے پر تلوار، تمہاری سواری اس طرح گھوڑا تمہارا ایسا بھاگتا بنا ہے کہ بچے اس میں روندے. کال پر فخر ہے، حضور نے فرمایا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی دشمن ان پر ایسا نہیں آئے گا جو ان کے مذہب کو ختم کر دے گا، اسلام قیامت تک زندہ رہے گا. الحمدللہ ہم ہمیشہ تیار. اپنے ایمانوں کی فکر کرو، اور یہ دور وہ آ گیا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے، یہ جذباتی جملے میں عرض کر رہا ہوں، اور جذبات کا ایمان سے تعلق ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ ایمان کا درجہ ہے، جب ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف کسی چیز کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے بولو، یہ علماء کا کام ہے، یہ علماء کا. اور میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی صوفی ایسا نہیں گزرا جو آستانے میں گھس کر بیٹھا ہو. خواجہ صاحب نے بھی فرنٹ لائن پر آ کے جہاد کا فتویٰ دیا ہے، غوث اعظم نے بھی فرنٹ لائن پر آ کے جہاد کا فتویٰ دیا ہے، شیخ مجدد الفسانی نے اکبر کے گربان میں ہاتھ ڈال کر پوری زندگی جیل میں گزار دی اور جہاد کا گویا کہ فتویٰ دیا ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی نے غوث اعظم کی تحریک کا ساتھ دیا ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں صوفی باصفا ہو گیا ہوں، وہ صوفی نہیں، وہ شیطان ہے. جس کے دل میں مومنوں کا درد نہیں وہ شیطان ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تو صوفی کہاں سے ہوگا؟ تو یہ خول ہمیں جاگ کرنا پڑے گا، یہ ساری باتیں ہمیں اپنے دل سے نکال کر پھینکنی پڑے گی. حضرات گرامی، صوفیت بھی صوفیت تو مسلمان کے لیے درد پیدا کرتی ہے. آج تو ہم فلسطین کے دعا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، افغانستان کے لیے دعا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو میرے گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاہدین سے یہ جملے کہے ہیں کہ دیکھو تم چلے تو جا رہے ہو، تمہارے دل میں دشمنوں کا بڑا جوش ہے، لیکن تم جو ہو یہ بات یاد رکھو کہ کسی شیخ ثانی بوڑھے شخص کو قتل مت کرنا، بوڑھے شخص کو قتل مت کرنا. ولا طفلن، کسی بچے کو قتل مت کرنا. ولا امراۃن، کسی عورت کو قتل مت کرنا. ولا تغلو، اور خیانت کبھی مت کرنا. جو تمہارا مقصد ہے اسی کو رکھنا، خیانت کبھی مت کرنا. وہ بمو غنانی مکم، اور جب دشمن کو پچھاڑ دو ان کا جو مال ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، اس کو لے کر اپنے قائد کے پاس تم آ جانا. وہ اسلحو واحسنو، حالات درست ہونے کی، حالات درست کرنے کی کوشش کرنا. اور فرمایا وہ احسنو، اور دشمن تمہارے پاس اگر آ جائے تو پہلی فکر مارنے کی نہیں، پہلی فکر احسان کرنے کی کرنا، نرمی کی کرنا. ان اللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ رب العالمین احسان کر. میں آخر میں دو تین باتیں اور کرنا چاہتا ہوں، دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. ہم رمضان کے فضائل تک ہی رہیں گے یا کبھی اس باتوں پر بھی آئیں گے؟ ہم پوری زندگی روزے کی فضیلت ہی بتاتے رہیں گے، اعتکاف کی فضیلت، روزے کی فضیلت، نماز پڑھنا، یا اس پر بھی کبھی آئیں گے؟ خدا اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا ہم سے؟ خدا کی قسم، میں اس وقت کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول، میں اللہ کی رضا کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس قانون میں ہم سب پابند ہیں کہ نہیں؟ یہ قوانین جو ہے یہ کہاں پر جائیں گے میرے دوستو؟ یہ احکام ہم کس کے سامنے بیان کریں گے؟ خدا کی قسم، اس وقت میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے. اس لیے میں اس مزاج کا آدمی نہیں، میں نے آپ کو ہمیشہ جس رخ سے خطاب کیا وہ آپ مزاج کو جانتے ہیں. لیکن صرف اسلام ایک طرف بہنے والی نہر کا نام نہیں ہے. اسلام افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کہتا ہے یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے کہ بعض باتوں کو مانو اور بعض سے منہ چرا لو، یہ قرآن نے کہا ہے. اب آپ بتائیں، یہ بات کرنا مجھ پر فرض ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ بات کرنا آپ کو کرنے پر فرض ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ورنہ اس آیت کا کیا معنی ہوگا، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں. کم سے کم ان باتوں کو ذکر تو کیا جائے گا، ان موضوع کو اچھوت تو نہیں بنایا جائے گا، یہ موضوع اچھوت تو نہیں بنیں گے کہ جناب اس کو چھوڑ دیا جائے. آئیے چند لمحات میں آخری آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. بدر پر تو مجھے بولنا تھا لیکن وقت کافی طویل ہوا، پھر کبھی زندگی رہی تو میں ان بزرگوں کی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن جہاد ہی کے حوالے سے ایک منشور آپ کی خدمت میں یہاں پر گویا کہ پیش کرنا تھا، اس لیے میں نے پیش کیا. ہم جہاد محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، ہم جہاد، میں بار بار اس کو ریپیٹ کرا رہا ہوں اور یہاں سے میں آپ کو نظریہ دے رہا ہوں، ہم جہاد محمد رسول اللہ کے قائل ہیں کہ جس نے یہ سارے امن کی چیزیں بہت. ایک اور نصیحت میرے آقا کی سنیں گے آپ؟ طبیعت ہے سننے کی؟ ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیے پھر. ایک لمبا خطبہ میرے آقا نے ایک دفعہ جہاد کے حوالے سے بیان فرمایا تھا. یوصی بی اللہ یقوم الجیش، حضور نے اپنے لشکر کو فرمایا کہ میں خاص قسم کی تمہیں نصیحت کرنے جا رہا ہوں اور اس کو غور سے سنو. بیتلاف زرع، جب تم کسی علاقے میں پہنچو تو اپنے گھوڑوں کو کھیتوں میں نہیں بھگانا. کہیں سبحان اللہ، اپنے گھوڑوں کو کھیتوں میں نہیں بھگانا، کھیتوں کو برباد نہیں کرنا. او قطع شجر، اگر کہیں تم باغات کو دیکھو تو درختوں کو نہ کاٹنا. وقتل دفاع، اور کمزوروں کو دیکھو تو مسکرا کر انہیں چھوڑ دینا، اس طرف جانا نہیں. والرجال الذین لیس لہم رأی فی الحرب، اور اس آدمی پر تلوار مت اٹھانا کہ جس کا تمہاری جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر تلوار نہیں اٹھانا. ولم یشترکوا فیہ بأی نوع، اور گویا کہ جو تمہارا، اور اس شخص پر بھی تلوار کا ہاتھ مت اٹھانا کہ جو نہ تمہارے جنگ میں کبھی نہ تمہارے دشمنوں کے ساتھ کبھی شامل ہوا ہے اور نہ وہ تمہاری مخبری کر رہا ہے. تو نہ کھیتوں کو برباد کرنا، کیونکہ ہم تو دنیا میں فساد نہیں امن کرنے آئے ہیں، اور خدا کو دنیا کی خوبصورتی بہت پسند ہے، اور جو دنیا کو خوبصورت کرتا ہے وہ خدا کو بہت پسند ہے، اور جو دنیا میں فساد کرتا ہے خدا اس پر لعنت بھی کرتا ہے اور عذاب بھی بھیجتا ہے. فرمائیے لیلہات کھیت دنیا کا حسن ہے، یہ باغات دنیا کا حسن ہے، کمزوروں ضعیفوں پر رحم کرنا یہ دنیا کا حسن ہے. بے گناہ لوگوں کو، یعنی جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، ان کو بے قصور لوگوں کو چھوڑ دینا یہ دنیا کا حسن ہے. سرکار نے فرمایا تو کھیتوں کو برباد مت کرنا، درختوں کو کاٹنا نہیں، اور کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جو تمہاری جنگ میں تمہارا شریک نہیں ہے اس کی طرف تم نہ آنا. آج سائنسی انکشافات کے دور میں کئی قومیں اپنی ترقی یافتہ مذہب، اپنی ترقی یافتہ فکر اور اپنی بربریت کو شائستہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم بہت گویا کہ نیک ہو گئے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کون سی ایسی قوم ہے جس نے اپنے دشمن کے لیے اتنا گوشہ نرم رکھا ہو؟ کوئی ایسا مذہب آپ دکھا سکتے ہیں دنیا میں میرے آقا کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت بتا سکتے ہیں جس نے اپنے دشمن کے لیے اتنا دل نرم رکھا ہو؟ کوئی ایسے بتا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا. یقیناً دین اسلام نے جو جہاد کا منشور پیش کیا ہے وہ سراسر امن ہے، سکون ہے، اعتدال ہے. چور کو پکڑ کر، جو چوری کر رہا ہے لوگوں کی، اس کو پکڑ کر دو تھپڑ لگا کر زندان میں ڈال دینا، یہی حضور کا جہاد ہے. فساد کو ختم کرو اور اکثریت کے امن کو دیکھو، اکثریت کے امن کو دیکھو. اور گویا کہ جہاد کے اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے میں آخری ایک بات عرض کرتا ہوں. عیسائیوں سے کبھی پوچھا جائے نا کہ حضرت عیسیٰ کون ہے، یہ بائبل کا میں آپ کے سامنے حوالہ دے رہا ہوں، یہ تو قرآن کی باتیں تھی. اب آئیے ذرا عیسائیت اور اسلام کے تقابل پر ہم چلتے ہیں، اور یہ ویڈیو سیریز کے ذریعے ہم مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ تحریرات ہم جہاں تک ہوں گے اس کو پھیلائیں گے بھی اور بات بھی کریں گے اپنے کہیں. ان بے وقوفوں کو نہ اپنے مذہب کے بارے میں کچھ پتا ہے، ان کا مذہب صرف شراب پینا، عورتوں کے ساتھ جنسی تلذذ کو پورا کرنا اور اپنے مقصد کے لیے کوئی بربریت کرتے چلے جانا، یہ تو بے لگام گھوڑے نہیں بلکہ اس وحشی خنزیر کی طرح ہے کہ جس کی آنکھوں کے اندر کوئی حیا کا پہلو ہی نہیں ہے. مسلمان اور اہل اسلام یہ تو ماشاءاللہ بہت سے قیودات اور حد بندی کی پاسداری کرنے والے حیا کی عملی تصویر ہے. عیسائی اور مسلمان میں تو زمین اور آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. عیسائیوں سے اگر پوچھا جائے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا عف و درگزر کرنے والا شخص پیدا نہیں ہوا. وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو بہت درگزر کرنے والے تھے، ان جیسا کوئی شخص نہیں پیدا ہوا. صلح و آتشی کے اندر آپ دیکھیں امن و سلامتی کا سچا پیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ کہتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں یقین حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں، لیکن میں ابھی ان کے قول کی ترجمانی کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اس روئے زمین پر امن کا سب سے بڑا دائی حضرت یوسف ہے، یعنی حضرت عیسیٰ ہیں. امن و سلامتی کا سب سے بڑا درس انہوں نے ہی دیا ہے، اور گویا کہ وہی سب سے منصب رحم میں اعلیٰ ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں، فادر صاحب، پاپ صاحب، ذرا یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ نے جو ہے یہ تبلیغی زندگی ان کی کتنی رہی ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال تبلیغی زندگی گزاری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغی زندگی کتنی گزاری ہے؟ تو وہ ہبڑ دھبڑ ہوتے ہیں. ہم نے کہا ہم آپ کی کتاب سے بتا دیتے ہیں. آپ کی کتاب انجیل وغیرہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی زندگی صرف 3.25 سال ہے. کتنے کتنے؟ 3.25 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ہدایت کی دعوت دی، لیکن بنی اسرائیل کی باتوں سے آپ کی دل آزاری ہوئی. ان کے غلط کام، ان میں جو موجود غلط لوگ تھے، ان میں موجود جو امن کو خراب کرنے والے لوگ تھے، ان سے موجود جو ظالم اور بربریت والے لوگ تھے، حضرت عیسیٰ کو تم آپ و درگزر کا سب سے بڑا پیکر کہتے ہو، امن و سلامتی کا سب سے بڑا دائی کہتے ہو، صرف 3.25 سال میں آپ کی دل آزاری ہوئی. تو آپ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ اب بس کرو، اب تسبیح مسبیح نہیں، تلوار لاؤ اور مارو ان کو، تلوار لاؤ. اور یہ بائبل کہہ رہی ہے، یہ بائبل کہہ رہی ہے صرف 3.25 سال. یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے تلوار اٹھائی. تم کبھی اپنی انجیل کو پڑھ کر دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، بائبل کو اٹھا کر دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. صرف 3.25 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو عیسائی دنیا کا سب سے بڑا سلامتی کا پیکر سمجھتے، انہوں نے بھی طاغوت کی قوتوں کے غرور کو ملیا میٹ کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، اور صرف 3.25 سال ہدایت کا درس دیا. اور اسی کے اندر طاغوت کی قوتوں سے جب آپ کی سخت دل آزاری ہوئی، تو آپ نے اپنی حواریوں کو حکم کیا دیا، انجیل لوقا جو سورت ہے، باب نمبر 22 آیت نمبر 36، باب 22 آیت نمبر 36 لوقا، آیت کیا ہے، کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس نے ان سے کہا، اب جس کے پاس بٹوا ہو، پرس، جس کے پاس بٹوا ہو اور جس کے پاس جھولی ہو اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ اپنے جسم کے کپڑے بیچے اور تلوار خریدے. نعرہ اسلام زندہ باد ہو، نعرہ اسلام، نعرہ اسلام، نعرہ جہاد. یہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں 3.25 سال میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دے دیا، اور میرے آقا نے 13 سال تک، کتنا، 13 سال تک کیسے ظلم برداشت کیے. اور یہ بدر بھی جو ہے نا، بدر بھی میرے آقا لڑنے نہیں گئے بلکہ کافروں کو صرف ڈرانے گئے ہیں. یہ میری تقریر پوری سنیے گا آپ دوسری جگہ کیسٹ لے کر. بدر میں بھی میرے آقا نے قتال تلوار کو مقدم نہیں کیا، بلکہ وہ چاہتے تھے میرے آقا کہ ابو سفیان کے قافلے کو پکڑ لیں اور مکہ کے کافروں کو مذاکرات کے لیے مجبور کریں کہ بھائی اب تمہارا علاقہ چھوڑ دیا، پھر بھی تم ہم کو نہیں چھوڑتے. اور بدر جو ابو سفیان قافلہ لے کر جا رہے ہیں شام سے، اس جگہ پر مکہ کے سارے رہنے والوں کا مان لگا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا اس کو پکڑ لیتے اور جب صلح ہو جائے گی، ڈبیٹ ہو جائے گی، شاید پابند ہو جائیں گے تو چھوڑ دیں گے ان کو بھی. تو میرے آقا نے تلوار تو نہیں اٹھائی تھی، کیا کرتے؟ 13 سال تمہارے مکہ میں رہے، تم نے مارا، قتل کی کوشش کی، اب چھوڑ کر آ گئے تو اب تم مدینے میں بھی زندہ نہیں رہنے دے رہے ہو. تو میرے آقا نے تلوار نہیں اٹھائی بلکہ قافلے کو پکڑنے کی کوشش کی، اور وہاں پر قافلہ ہاتھ سے نکل گیا. ابو سفیان کو پتا چل گیا، اور ابو سفیان نے اپنے ایک بندے کو کہہ دیا، جاؤ مکہ میں کہو کہ جناب محمد رسول اللہ ہمیں پکڑنے کے لیے آ گئے، اور خود یہ سمندری راستے سے مکے کی طرف نکل گئے. اور جب مکے کی طرف نکل گئے نا، تو ابو سفیان نے جب دیکھا کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے آزاد ہو گئے، تو پھر دوسرے بندے کو پیچھے بھیجا اور کافروں سے کہا کہ اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آزاد ہو گئے. لیکن ابو جہل کو بہت نخرا تھا، دراصل اس کی موت اس کو بلا رہی تھی. اس نے کہا بھلے تم آزاد ہو گئے، لیکن انہوں نے ہمارے قافلے کی طرف دیکھا کیسے. اچھا تمہارے قافلے کی طرف دیکھ لیا تم ناراض ہو گئے؟ میرے آقا کا تو اصل وطن ہی مکہ تھا، میرا آقا تو پیدا وہاں پر ہوئے. ان کے دل سے نہیں پوچھو گے کہ جن گلیوں میں انہوں نے بچپن گزارا ہے وہ گلیاں کیسے چھوڑ کر چلے جائیں. مسلمانوں کبھی غور کرو، بندہ جہاں پیدا ہو اس علاقے کو چھوڑ کر چلا جائے تو وہ علاقہ کبھی بندہ بھولتا ہے؟ دوسرے علاقے میں وہ کھرب پتی کیوں نہ ہو جائے لیکن وہی پسماندہ گلی اسے یاد آتی ہے. ایاز جا کر رات کے اندھیرے میں پیٹی کھول کر وہ اپنے بدبو والے کپڑے کو سونگا کرتا تھا. محمود نے کہا کیوں؟ کہا اس سے مجھے اپنا پن یاد آتا ہے. تو بندہ کبھی فطرتی طور پر ان چیزوں کو نہیں بھولتا. کبھی تم غور تو کرو ظالمو کہ میرے آقا نے جب مکہ چھوڑا ہوگا تو میرے آقا کے دل پر کتنا غم ہوگا, جہاں اپنی والدہ کی یادوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, جہاں اپنے بچپن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, جہاں 40 سالہ زندگی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, جہاں آپ کی رفیقہ حیات ختیجۃ الکبریٰ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, جہاں اپنے جد کریم حضرت عبد المطلب کو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک پر جو یہ غم کی لہر دوڑی ہوگی تو تمہیں اس کا کوئی احساس نہیں. انہیں قتل کرنے کی تم نے کوشش کی, جینا ان کے لیے گویا کہ بظاہر تم نے مشکل کر دیا, اور آج تمہارے قافلوں کی طرف صرف ہاتھ بڑھایا تو تم ناراض ہو گئے. ابو جہل نے کہا ابو سفیان کو ہم تو جائیں گے لڑیں گے. ابو سفیان نے کہا نہیں نہیں اب بات ختم ہو گئی ہے تو کیا کروں تو لڑنے کی. تو اس کی موت اسے بلا رہی تھی ابو جہل کی. اور جب سرکار روانہ ہوئے نا تو سرکار نے دعا کی تھی وہاں پر, اور سرکار جب روانہ ہو تو صحابہ نے کہا کہ حضور اب دعا کر دیں ہم جا رہے ہیں, دعا کر دیں. ایک دفعہ محبت سے سبحان اللہ. تو کہو بدر دیکھا ہے آپ نے؟ کس نے بدر دیکھا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. بس اب تصویر ذرا بدر کی لائیے اور ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. صلواتم وسلم. 12 رمضان مبارک کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بروز ہفتہ وہاں سے روانہ ہوئے. بدر کی وادی میں پہنچ جائیے, اس راستہ وہی ہے, راستہ وہی ہے. سبحان اللہ. بدر بہت رقت والی جگہ ہے کیونکہ اب تک وہ اسی حال میں تقریباً باقی ہے. وہ پہاڑیاں تو یقیناً وہ آثار وہاں پر آج بھی, وہ پہاڑ, وہ مقدس پہاڑ جس نے حضور کی زیارت کی ہے, وہ وادی, وہ فضا وہاں پر وہی ہے. اللہ اکبر. وہ ظالم جو ایجنٹ ہے وہ قریب چھوڑتے نہیں ہیں, وہ سیرت کے قریب نہیں آنے دیتے, یہ سیرت والوں کے قریب نہیں آنے دیتے. لیکن ہم تو عشق کے بندے ہیں, کیوں بار بڑھائی ہے؟ عشق مسافتوں کا محتاج نہیں ہوتا. عشق کہ قبر پر جاؤ گئی تو عشق پورا ہوگا, نہیں. عشق تو ایسا ہے جہاں وہ جا رہا ہے کہ دل میں تصویر یار کی ہمیشہ اس کے موجود ہوتی ہے, جہاں وہ چاہتا ہے اپنے محبوب کو سلام عرض کر دیتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بروز ہفتہ روانہ ہوئے, کئی واقعات اس میں پیش آئے ہیں. شام کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بئر سقیا, بدر کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بدر کی جو وہ سرزمین ہے وہ مدینہ منورہ سے 80 میل, کتنی؟ 80 میل مغرب کی جانب ہے, مغرب کی جانب 80 میل. اور یہ جو بدر کا پرانا راستہ ہے نا, میں نے کئی کتابیں اس پر دیکھی, یہ بدر کا پرانا راستہ یہ وہی راستہ ہے جب مکہ والے شام جاتے تو اسی راستے سے جاتے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ وہی راستہ ہے کہ جب میرے آقا کی عمر تقریباً 10 سال تھی تو ابو طالب کے ساتھ سرکار یہیں سے گئے تھے ملک شام کے لیے, اور یہیں سے گویا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ کر آئے تھے. اور آج بھی اہل عشق کے لیے اس وادی میں وہ خوشبو موجود ہے, اور آج بھی دیوانے وہاں پر پہنچتے ہیں اور گویا کہ اپنے عشق کو زندہ رکھنے کی وہاں پر گویا کہ خیرات طلب کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آئے. میں آپ سے کہوں گا کہ اس وقت اس مسجد سے اپنے آپ کو نکالیں, اور بدر کا میں تھوڑا سا ایک نقشہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اس وادی سے آپ نکلیں, اپنے آپ کو نکالیں اور چلیں اس جگہ پر. ریت کا جبل, ریت کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے, اس کے قریب کہیں کچھ کھجور کے درخت وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں, اور مین روڈ ہے, بہت ٹریفک اس پر کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت مسجد ہے, مسجد عریش, جہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ خیمہ لگایا تھا. اور پہاڑ کے دامن میں بالکل سبحان اللہ اصحاب بدر کے مزارات ہیں, اور دور تک آپ کو ایک فضائی نظر آئے گی, ایک روحانیتی نظر آئے گی. صحرا علاقہ ہے, وہ صحرائی علاقہ ہے, ریت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس راستے پر, اور ریتیلا پورا علاقہ ہے. جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ ریتیلے ٹیلے بھی گویا کہ وہاں پر موجود ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, رمضان المبارک ہے سبحان اللہ, اور 12 رمضان مبارک ہے, کتنی سخت گرمی ہے. ہم پر گرمی ہو جاتی تو ہمارا حال خراب ہو جاتا ہے.
لیکن وہ ہمیں محفوظ کرنے کے لیے میرے آقا مدینے سے نکلے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, میرا امام کہتا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے سرکار دین کو بچانے کے لیے. جس طرح ماں اپنے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے گرمی کی اسے فکر نہیں ہوتی ہے اور وہ صحرا, اور جہاں اس کے بچے کا پتہ ہوتا ہے وہ ڈھونڈتی پھرتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلا تشبیہ اسلام کی محبت اور ہماری محبت اور گویا کہ دین متین کے تحفظ کے لیے میرے آقا دوپہر کے وقت وہاں سے روانہ ہوئے. ہفتے کا دن تھا, اتوار کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اسی ہفتے کے وقت جب شام ہو گئی تو دور دور سے مدینے کے کچھ آثار نظر آتے تھے, یعنی وہ بس وہ فضا ہے. میرے آقا نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف کیا, اب بہت دور آ گئے, 80 میل ہے اور 12 کو میرے آقا وہاں سے چلے ہیں, 12 کو میرے آقا چلے ہیں, 16 کو پہنچے, 17 کو جنگ ہوئی ہے. تو یہ 12, 13, 14, 15, 16 یہ 5 دن میرے آقا چلے کیسے ہوں گے, یہ گرمی کیسے کے بھی ہم نے احساس کیا اس کا, یہ گرمی کیسی ہوگی. سواریاں نہیں ہیں, ایک ایک سواری پر 3-3 بندوں کو بٹھایا جا رہا ہے کہ بھائی تم یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں بیٹھ جا. سرکار کے ساتھ ابو لبابا ہیں اور حضرت علی ہیں, سرکار بیٹھے ہوئے ہیں, جب جگہ پوری ہو گئی تو اتر گئے اور کہا ابو لبابا تم بیٹھو. انہوں نے کہا حضور میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں, یا حضرت علی سے کہا تم بیٹھو, کہا حضور میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں. کہا یہ تو بیٹھنا پڑے گا, یہ تو بات پہلے ہوئی تھی. کہا کہ حضور آپ ہی تشریف فرما. فرما نہیں نہیں, جو میں کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں. اور دنیا نے دیکھا کہ ابو لبابا ایک غلام ہے جو اونٹنی پر بیٹھ گئے سرکار کی اور سرکار آگے چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے پاؤں کو اوپر سکیڑ لیے تھے, کیونکہ سفر میں چلتے وقت کبھی بندہ بیگانہ ہو جاتا ہے خود سے, کہیں میرا پاؤں حضور کے جسم پر نہ لگ جائے. تو کہتے ہیں پورے سفر میں نے اپنے پاؤں کو اوپر سکیڑے ہوئے رکھا تھا. تو یہ عشق و محبت کی ایک تاریخ رقم کرتے ہوئے بدر کی طرف میرے آقا جا رہے ہیں. تو جب سرکار شام کا وقت ہوا, نماز عصر میرے آقا نے ادا فرمائی اور مدینے کی فضا کی طرف لیا اور صحابہ کو کہا آؤ, اب مدینے کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں, مدینے کو ہم سبحان اللہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بئر سقیا ایک کنواں ہے, میرے آقا نے وہاں پر پانی پیا اور پانی پینے کے بعد صحابہ کو کہا تم بھی پانی پیو, پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی مدینے کی جانب, اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک. مولا ابراہیم تیرے بندے ہیں, تیرے نبی ہیں, تیرے خلیل ہیں. دعاک لأہل المکہ, انہوں نے مکہ والوں کے لیے تیرے سے دعا کی تھی. وانی محمد الرسول اللہ, اور میں تیرا حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبدک و نبیک تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں. ادعوک لأہل المدینہ, ابراہیم نے مکے والوں کے لیے دعا کی ہے, میں مدینے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں. سبحان سبحان. ان تبارک لہم فی سعیہم و مدہم و ثمارہم, مولا ان کے سا میں, ان کے مد میں, ان کے پھلوں میں برکت عطا فرما. اللہم حبب الینا المدینۃ, مولا ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت کو کوٹ کوٹ کے بھر دے. وجعل ما بها من الوباء بالخم, اور اس میں جتنی بھی وبائیں آفات ہیں سم کو خون کی وادی میں مولا کریم لے جا. اللہم انی حرمت ما بین لابتیہا لما حرمت ابراہیم خلیلک مکہ, مولا میں مدینے کی ایک سرحد سے لے کر دوسری سرحد کو ہر چیز کو حرام کر دیتا ہوں, اس کے حسن کو خراب کرنے والی جو چیز ہے, کہ اس کے پتے کو توڑا جائے اور اس کے جناب جو کسی پھل کو توڑا جائے, اس کی خوبصورتی خراب کی جائے, میں حرام کرتا ہوں. انی حرم, تو یہ میرا آقا کا اختیار اللہ کی جانب سے کہ میں حرام کرتا ہوں کہ جس طرح کہ ابراہیم خلیل نے گویا کہ مکہ مکرمہ کے لیے مکہ کو حرم بنایا تھا کہ وہاں کی زینت کو خراب گویا کہ نہیں کیا جائے گا, اب یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور ایک دور تک نظر ڈال کر مدینہ منورہ کو دعا دینے کے بعد پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی طرف روانہ ہو گئے. بدر کی طرف میرے آقا روانہ ہو گئے. آخری ایک بات یہاں پر پیش کر کے میں تقریر ختم کرتا ہوں. ایک صحابی حضور کے قریب آئے, کہ حضور پاؤں میں کانٹے چبھتے ہیں, چپل بھی نہیں ہے, حضور گرمی بڑی شدید ہے, جسم جلتا ہے اس سے, تو حضور دعا فرمائے آپ. ابھی وہ میرے بھائی نے یہاں پر بدر کا ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ان کو کسی پر بھروسہ نہیں تھا, انہیں آقا پر بھروسہ تھا. کہا کہ حضور آپ دعا فرمائیں کہ یہ سارے معاملات آسان ہو جائیں.
سرکار نے صحابہ کو اپنے آغوش میں لیا اور فرمایا اللہم انہم حفاظ، مولا یہ پیادے ہیں ان کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، فاحملہم مولا ان کو سواری عطا فرما. وہ صحابہ کی توسط سے پوری امت کو دعا تھی. آپ سبحان اللہ آہستہ نہ کہا کریں، جو زور سے کہہ سکتا وہ اکیلا رہ جائے باقی سب چلے جائیں، اس لیے کہ ہم نے کوئی مجمع نہیں لگانا ہے، یہ اہل دل ایک اپنی یادوں کو تازہ کرنا ہے. اللہم انہم حفاتن فاحملہم، مولا یہ پیادے ہیں برہنہ پا ہیں، تو انہیں اچھی سواری عطا فرما. وہ عراتن، مولا ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، فاکسیہم، مولا ان کو اچھے لباس مہیا فرما. کبھی اچھے لباس پہنے نا تو میرے آقے کی اس دعا کو بدر میں یاد رکھیے گا. ہم تو گھر میں ایئر کنڈیشن میں اور ٹھنڈی ہوا میں اور خوبصورت مکانات میں بیٹھ کر اس زینت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے آقا نے ایک تپتے ہوئے صحرا میں کھڑے ہو کر ہمارے لیے دعا کی تھی. اللہ اللہ. وجعاہم فاشبعہم، مولا یہ بھوکے ہیں انہیں کھانا عطا فرما دے. وعالہ فاغنیہم من فضلک یا رب العالمین، مولا یہ مسکین ہے تو انہیں غنی فرما. مولا یہ مسکین ہے تو انہیں غنی کر دے. اور آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا رنگ لائی. آج دیکھیں مسلمان میرے آقا کی دعا کی برکت سے عیش و عشرت کے اندر ہیں. آج اللہ رب العالمین ایک دفعہ پھر ہمیں بدر لے جائے، پھر ہم وہ بیر سقیہ کو تلاش کریں، پھر ہم اس وادی کو دیکھیں کہ جہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس امت کی دعا کی. دل تو بہت چاہتا ہے بات کرنے کے لیے لیکن وقت اب میرے پاس نہیں رہا. میں صرف یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تھی لوکا اور باب 22 آیت نمبر 36 کے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنے جسم کے کپڑے بیچ دے اور تلوار خریدے، صرف اور صرف پونے 3 سال کے قلیل مدت کے اندر حضرت عیسیٰ کا یہ آپ کے یہ خیالات تھے. اور اسی متا باب 10 آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر ہے، کہا سنو یہ آیت ذرا غور سے سنیں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یہ نہ سمجھو، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں یہ نہ سمجھو میں زمین میں صلح کرانے آیا ہوں، نہیں صلح کرانے نہیں، میں تو تلوار چلانے آیا ہوں. عیسائیوں جواب دو اس کا، تم قرآن پہ اعتراض کرتے ہو جہاد سے متعلق، جواب دو اس کا، تم کیا دو گے؟ حضرت عیسیٰ کا میں ماننے والا میں جواب دیتا ہوں اس کا، کہ جو حضرت عیسیٰ نے کہا نا میں تلوار چلانے آیا ہوں، کیا مطلب؟ اس لیے تلوار چلاؤں کہ تلواروں سے شیطانوں کی گردنیں ماری جائیں اور جو نیک لوگ ہیں ان کی جان بچ جائے. تو اسی بائبل میں ایک نہیں درجنوں آیتیں موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی تبلیغ صرف 2.5 سال تھی اور فوراً آپ نے پھر تلوار اٹھا لی اور آپ کے حواری تلوار اٹھانے پر مجبور ہو گئے، اور پھر بھی آپ کو امن کا پیغمبر کہا جاتا ہے. صرف 2.5 سال کے بعد آپ نے تلوار اٹھا لی، اور یہاں تک اٹھائی کا کہا جیب ہے نہیں جھولی ہے نہیں، یعنی جھولی ہے چندہ جمع کرو، جھولی کا کیا مطلب؟ چندہ جمع کرو، اور وہ بھی نہیں ہے تو اپنے جسم کے کپڑے بیچو، تلوار لاؤ اور مارو ان یہودیوں کو. یہودیوں کے خلاف آپ نے جہاد کیا تھا کہ مارو ان یہودیوں کو. اور یہ نہ سمجھو، وہاں پر لوگ یہودی کہتے تھے یہ تو نبی امن ہے، فرمایا میں نبی امن نہیں، میں تو امن نہیں تلوار چلانے آیا ہوں. تو یہ گویا کہ انجیل کے اندر یہ عبارت موجود ہے، اس سری عبارت کا کیا جواب دیا جائے گا؟ میں نے کہا کہ صرف 2.5 سال کے اندر تلوار اٹھانے پر آپ گویا کہ آپ کو حالات اس طرف لے آیا اور آپ کے ساتھی سارے مجبور ہو گئے، اور پھر بھی آپ کو امن و سکون کا پیغمبر کہا جاتا ہے. اور جس نے 13 سال تک بلکہ اس سے زیادہ عرصے تک بے شمار اذیتیں، قسم قسم کے ظلم اور بربریت کو، نفسیاتی ظلم اور بربریت کو برداشت کیا اور ایک قاعدے اور قیود کے تحت تلوار اٹھائی، اس اللہ کے حبیب کو امن کا مخالف اور آپ کے اس اقدام کو دہشت گردی کہا جاتا ہے، کیا یہی انصاف ہے؟ اس بات پر آپ گویا کہ غور کر لیجئے. 14 صحابی بدر میں شہید ہوئے ہیں، ان کا نام سن لیجئے. سبحان اللہ کہیے، سب سے بڑا تعویذ یہی ہے. اور میں نے کہا یہ فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی وظیفہ بتائیے تو پھر مانیں گے. میں نے کہا جی میری طبیعت اس طرف نہیں آتی ہے، میں سیدھا سیدھا بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جناب یہ قرآن اس پر عمل کرو، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے. لیکن اب ایک بہترین وظیفہ میرے سامنے آ گیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ شہداء بدر جو ہے ان کی روحیں فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان کے نام نامی اس میں گرامی کی بڑی برکت ہے. 14 بعض علماء نے لکھا، 11 بعض نے لکھا 14، اور امت کا اجماع اس پر ہوا کہ 14 صحابی جنہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا اور آج وہ خوبصورت مستنیر وادی کے اندر گویا کہ آرام فرما رہے ہیں، وہ 14 صحابی جن میں سب سے پہلے عبیدہ بن حارث ہیں، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حارث کے بیٹے ہیں، عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فاتح ایران مسلمانوں کی جان جنہیں میرے آقا کہتے تھے یا سعد و فدا کا ابی و امی، اے سعد دنیا مجھے کہتی ہے کہ حضور آپ پر ماں باپ قربان ہو جائیں، میں تجھے کہتا ہوں کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی جن کی عمر صرف 16 سال تھی، کتنی 16 سال تھی، ان کو اپنی جوانی کا جب ہمیں خمار چڑھے تو ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جناب جنہوں نے جوانی اپنی قربان کر کے ہمیں بچا لیا، حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ، عمیر بن حمام، سعد بن خیسمہ، ذوالشمالی بن عمر بن خزرجی، یہ خزرج قبیلے کے بہت حسین جوان تھے، مبشر بن عبد المنظر رضی اللہ عنہ، عاقل بن بکیر اللیسی رضی اللہ عنہ، حضرت مہجہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہن، یہ حضرت عمر کے غلام تھے، میرے آقا نے فرمایا تھا خیر السودان خیر السودانی، فرمایا کہ جو کالوں میں سب سے اچھے کالے ہیں وہ تین ہیں، میرا آقا کہتے ہیں جنہوں نے سب سے بازی لے گئی، یعنی سیاہ فام غلاموں میں تین ایسے جنہوں نے سب پر غلام بازی لے گئے، فرمایا ایک نعمان ہے اور ایک بلال ہے ایک مہجہ ہے، اور یہ بدر کے اندر گویا کہ شہید ہوئے ہیں، صفوان بن بیضا رضی اللہ تعالیٰ، یزید بن حارث رضی اللہ، رافع بن معلا رضی اللہ، حارث بن سراقہ رضی اللہ، عوف بن عفرا رضی اللہ، معوذ بن عفرا رضی اللہ تعالی عنہم وجزاہم اللہ عنا عن السلامۃ الخیر الجزاء، اللہ ان ناموں کی برکت سے ہمیں دینی حمیت عطا فرمائے، دینی غیرت عطا فرمائے، بے شمار ایسے معاملات ہیں جو وقت کے اختصار کے تحت ہم نے گویا کہ چھوڑ دیا، مولائے کریم جو احباب یہاں پر تشریف لائے اپنے دلوں میں جو نیک مقاصد رکھتے ہیں، مولائے کریم اس غزوہ بدر میں جن عظیم ہستیوں نے ہمارا نام اور اسلام کا نام زندہ رکھنے کے لیے مولائے کریم جانوں کو نذرانہ پیش کیا، یہ سارا ثواب ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، مولائے کریم قبول فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، الفاتحہ، اور اپنی اپنی طرف سے یہ سب ثواب اصحاب بدر کی روح کو پہنچا دیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان کی شجاعت ان کی غیرت سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔